تمام مرحوم مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے اور عزاداری میں مصروف عمل رہے، ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے باعوذ بلند صلوات ہمارے علماء بزرگان اور فقہاء کرام جنہوں نے زمانہ غیبت سے لے کے اس وقت تک دین حق اور مذہب اہل بیت کی حفاظت کی اور خدمت کرتے رہے، ان سب کی ارواح تک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بالخصوص آج رحلت فرمانے والے حضرت آیت اللہ شیخ حسین علی منتظری کے جو ایرانی انقلاب میں کافی کردار انجام دیتے رہے، ان کی روح پرفتوح تک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے اپیل ہے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان سب کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے باعوذ بلند صلوات. بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں ان بزرگان کی تعزیت پیش کرنے اور آپ کے ظہور کی تعجیل کے لیے باعوذ بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد العابدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام محمد لا الصلاة. بزرگان و برادران، خالق منان، سورہ المائدہ کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے، اور آج ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور آج ہم نے تمہارے لیے اسلام کو اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند عطا کر دی ہے۔ رب منان سے التجا ہے کہ خالق منان، جس دین کو تو نے پسند کیا، جس دین کو تو نے کامل کیا، اور جس نعمت کو تو نے تمام کیا، ہمیں اس دین پر جینا نصیب فرما، اس نعمت کے تشکر کا کی توفیق عطا فرما، اور ہماری موت بھی اسی دین پر ہمیں نصیب فرما، ان ہستیوں سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما کہ جنہوں نے تیرے دین کے اس کامل ہونے کے فریضے کو انجام دیا، اور جب بھی کبھی تیرے اس دین پر حملہ ہوا شیطان یا شیطانی قوتوں کی طرف سے، تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا اور ہم تک پہنچایا۔ برادران ایمانی، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ واقعہ غدیر سے مربوط ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت من کنت مولاہ فہذا علی المولا کے اعلان کے نتیجے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ انتہائی کوتاہ فکری ہوگی کہ ہم من کنت مولا ھذا علی المولا کا اعلان فقط مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک محدود رکھیں، اور آپ کے وارثان ولایت کو اس میں حصہ دار تسلیم نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ یہ فقط اعلان ولایت علی نہ تھا روز غدیر، بلکہ دراصل نظام ولایت کا اعلان تھا۔ ایک نظام ہے جسے اللہ نے اپنے دین میں اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کبھی اس دین پر کوئی آفت آئے، اس دین کے خلاف کوئی سازش ہو، اس دین کو نقصان پہنچانے اور ناکام کرنے کے لیے کوئی بھی قوت چال چلے، خواہ وہ کوئی فرد ہو، خواہ وہ کوئی قوم ہو، خواہ وہ کوئی حکومت ہو، خواہ کوئی شاہ ہو، خواہ کچھ بھی ہو، جہاں کہیں سے بھی اسلام کے خلاف کوئی تیر چلے، تو ایک نظام دفاعی ہونا چاہیے جو اسلام کو ہمیشہ اپنے اس نظام کے ذریعہ محفوظ کرے، اور کوئی بھی طاقت اسلام کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم اگرچہ کہ ایام محرم الحرام میں ہیں، اور ذکر حضرت امام حسین اور شہداء کربلا ہے، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ جیسے علی اللہ کے ولی ہیں، ایسے ہی حسین بھی تو اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ علی ولی اللہ پہ بات ختم ہو گئی، یا ہم یہ کہیں کہ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته بلا فصل، یہ کلمہ کا جو تیسرا حصہ ہے، یہ فقط ذات علی کی ولایت تک محدود ہے، یا یہ بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو نظام ہے اس کا پہلا فرد علی ہے، اس کی پہلی شخصیت علی ہے۔ بالفاظ دیگر، اللہ نے جب کہا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تبلیغ کر دو، پہنچا دو اس پیغام کو جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ فرمائی تو فما بلغتا رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کی کوئی تبلیغ نہیں فرمائی. بسا اوقات میں محسوس کرتا ہوں بعض لوگ اس قسم کا تبصرہ اس آیت کریمہ پر کرتے ہیں گویا اللہ اپنے پاک رسول کو کچھ جھڑکی دے رہا ہے، کچھ سخت کلامی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری رسالت کا کام تو نے کچھ بھی نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے رسول کو، ایسے رسول کو کہ جس نے نفقت 23 سال بلکہ حقیقت میں تو 63 سال، اس لیے کہ جب واقعہ غدیر پیش آ رہا ہے تو رسول اکرم اپنی زندگی کے آخری ماحول میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، 40 سال وہ بھی گزار چکے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے تھے اور 23 سال وہ بھی تقریباً گزرنے کو آئے ہیں جو رسول اکرم نے تبلیغ رسالت کے بعد گزارے. اور میرا ایمان یہ ہے کہ ہمیں ان 40 سال کو خدمت اسلام سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان 40 سال کو رسول اکرم کی خدمت میں ایک اہم مقام دینا چاہیے. بالفاظ دیگر منصوبہ الہی رسول اکرم کو یہ دیا گیا تھا کہ میرے رسول پہلے زیر زمین کام کرو، پہلے کچھ ایسا کام کرو کہ جس سے لوگوں کو تشنج کا شکار وہ نہ ہو اور تم آہستہ آہستہ ان کانٹوں کو دور کرو جو تجھے آئندہ دین حق کی خدمت میں معاون ثابت ہو، اور جب ماحول ایسا بن جائے لوگ تیرے کردار کی عظمت کی قسمیں کھانے لگیں اور لوگ تجھے صادق و امین کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور ثابت ہو جائے یہ بات کہ اس غلیظ معاشرے میں، اس جاہلیت کے انتہائی گندے معاشرے میں تو ایک ایسا فرد ہے کہ جس پہ جاہلیت کا کوئی اثر نہیں ہے اور تیری ذات منفرد ہے، تیرے اخلاق منفرد ہیں، تیری سوچ منفرد ہے، تیری فکر منفرد ہے، تیری عادات منفرد ہیں، تو ایسا ہے کہ فقط نبوت کے اعلان کے بعد ہی تو خلق عظیم کا مالک نہیں ہے بلکہ آپ اس 40 سالہ زندگی میں بھی خلق عظیم کے مالک ہیں. اگر آپ سے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اس 40 سالہ زندگی میں رسول کے اخلاق بعد والے 23 سالہ زندگی کے اخلاق کے مماثل تھے یا پہلے اخلاق کچھ کمزور تھے اور بعد کو رسول اکرم کے اخلاق عظیم ہو گئے، تو ہمیں جواب میں میرے خیال میں کوئی مسلمان یہ جسارت نہ کر سکے گا، بلکہ اس کی تو کافروں نے بھی جسارت نہ کی اور کافر بھی یہ اقرار کرتے رہے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں صادق و امین کہنا یہ فقط دو صفتوں کا اظہار تھا، ورنہ کوئی بھی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو رسول اعظم کے کردار میں اس وقت موجود نہ ہو جب وہ صادق تھے. جب وہ صادق تھے تو سخی بھی تھے یا نہیں؟ جب وہ امین تھے تو کیا ان دنوں وہ شریف بھی تھے یا نہیں؟ کیا ان دنوں وہ باغیرت بھی تھے یا نہیں؟ کیا ان دنوں وہ شجاع بھی تھے یا نہیں؟ کیا ان دنوں تمام وہ کمالات جو ایک نبی اکرم میں ہونا چاہیے ان میں کسی بھی لحاظ سے کوئی ضعف، کوئی نقص، کوئی کمزوری ان 40 سالوں میں مانی جا سکتی ہے؟ اور اگر نہیں مانی جا سکتی تو پھر کون ہے جو انکار کرے ان 40 سالوں میں آپ کی نبوت کا؟ اس لیے کہ یہ منفرد شخصیت کیسے منفرد ہو گئی، یہ ممتاز شخصیت کیسے ممتاز ہو گئی؟ آخر ماحول تو امتیاز کا نہ تھا، ماحول سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے، کوئی بھی شخص بھی اپنے ماحول کی تاثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مگر وہی محفوظ رہ سکتا ہے ایسے گندے معاشرے میں، غلط ماحول سے متاثر ہونے سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو وہ ذات محفوظ رکھتی ہے، جس کی حفاظت کا انتظام وہ رب العزت خود کرتا ہے. اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، میں کبھی کبھی یہ بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں، آخر اللہ تعالیٰ کی ذات نے غار حرا میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیوں کیا؟ ذرا ایک مرتبہ آواز بلند سلام کرنا. مسجد الحرام افضل مقام ہے یا غار حرام؟ اب سارے حضرات اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا وند تعالیٰ آپ کو مسجد الحرام کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور غار حرا کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور جو خلوص قلب سے اپنی اس دعا کو منظور کروانا چاہتا ہے وہ بابا جب الحمد طور پر ایک جملہ یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں، یہ آپ نے صلوات پڑھی ہے، رسمی صلوات پڑھی ہے یا اپنی اس دعا کو منظور کروانے کے لیے؟ صلوات تو بہرحال مستحب ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن کبھی کبھی صلوات بھی توسل کا کام دیتی ہے اور صلوات بھی کسی حاجت کی منظوری میں مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو اس وقت جو آپ نے صلوات پڑھائی ہے یہ پڑھی ہے اس لیے کہ اللہ ہمیں مسجد الحرام اور غار حرا کی زیارت نصیب فرمائے. وہ واضح ہے کہ جب بھی آپ اس زیارت سے مشرف ہوں گے تو دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا حج یا عمرہ، اور میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ عمرے سے بڑھ کر آپ کو اللہ حج نصیب فرمائے، اور جو حج چاہتا ہے وہ پھر ایک مرتبہ بابا سے بلند سلام. لیکن ایک ذہنی سی اللہ جنیا سا سوال ہے، حج پر مفت جانا چاہتے ہو یا کچھ رقم خرچ ہوگی؟ عام طور پر جو حج پر جاتے ہیں وہ مفت میں جاتے ہیں، مجانی ہوتا ہے سلسلہ یا کچھ خرچ ہوتا ہے؟ خرچ ہوتا ہے، آج کل 3 لاکھ تک 2.5 لاکھ تک 3 لاکھ تک خرچ ہو رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس صلوات کے غلاف میں آپ نے اللہ سے 2.5-3 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے؟ واضح ہے کہ جب آپ یہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ خدا عندہ ہمیں حج نصیب فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے جو حج کے وسیلے ہیں، جو حج کے ذرائع ہیں، جو حج کے مقدمات ہیں، جو حج کے اسباب ہیں، وہ بھی تو مجھے نصیب فرما. اور حج کے اسباب میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک مالی استطاعت، ایک بدنی استطاعت، یعنی اللہ اتنا مال دے دے کہ حج کا خرچہ انسان کر سکے، اور اللہ ایسی صحت و توانائی تندرستی عطا فرمائے کہ انسان مناسک حج کو ادا کرنے پر قادر ہو سکے. اور یقیناً آپ نے صلوات کے خلاف میں یہ دونوں چیزیں سوال کی ہیں، تو اب تھوڑی سی بات کھل گئی ہے. اور جس نے مانگا ہے، یعنی استطاعت مالی بھی اور استطاعت بدنی بھی، وہ روشن ہو کے باواز بلند صلوات پڑھے. اب بات کھل گئی، روشن ہو گئی، یعنی آپ نے 3 لاکھ روپیہ کم از کم اللہ سے حج کے لیے مانگ لیا ہے. اب یہ حج تو گزر گیا، محرم آ گیا، اللہ اگر آپ کو آئندہ حج سے پہلے یہ 3 لاکھ روپیہ دے دے، کہ وہ دے سکتا ہے اور جب دعا منظور کرتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، تو پھر میرا ایک سوال ہے، اگر 3 لاکھ آپ کو آئندہ حج سے پہلے اللہ نے دے دیا تو پھر حج پر جاؤ گے؟ نہیں ممکن ہے کوئی پلاٹ بھی کراؤں، ممکن ہے کاروبار 3 لاکھ مانگ رہا ہو، ممکن ہے کوئی اور شادی وادی اور اس قسم کی مشکل نہ کہوں، بہرحال کوئی بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ جو 3 لاکھ مانگے تو آپ نے مانگا تھا حج کے لیے اور سامنے پڑا ہوا ہے پلاٹ،
وہ 3 لاکھ کا ملتا ہے، فرض کیجئے، تو اب فرمائیے کہ حج کو جانے کا پروگرام ہے یا کسی اور جگہ خرچ کرنے کا پروگرام ہے؟ جی، لکھ کے دینے سے بات مکمل نہیں ہوتی، بڑے بڑے لکھے سے بھی منکر ہو گئے، بڑے بڑے لکھے سے بھی فرار کر گئے. تو بات یہ تو کچہری کی بات نہیں، کوئی عدالت کی بات نہیں، کسی کورٹ کی بات نہیں، بات تو اس سے ہے. آپ کی آپ نے دعا اس سے مانگی تھی، اور اس ذات ذوالجلال نے آپ کو اس دعا کے لیے منظور کرتے ہوئے رقم دے دی اور آپ کو استطاعت والا بنا دیا. لیکن آپ نہ جائیں گے اگر تو پھر سوچ لیجئے اس بات کو. کیوں؟ اس لیے کہ کئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اس سے پہلے مستفی کیا ہوا ہے. میری صلوات یا اس دعا سے پہلے اللہ نے مستقی کیا ہوا ہے. کیا سارے آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں کسی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے؟ اکاؤنٹ میں کسی کے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ اور کیا وہ کاروبار میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیسہ لگائے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں؟ کم از کم اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جو 5 سال پہلے سے اس پہ استطاعت ہو چکی ہے، 10 سال پہلے سے وہ مستقی ہو چکا ہے، 5 سال پہلے سے مستقی ہونے والا کیوں نہیں گیا؟ 10 سال پہلے سے مستقی ہونے والا حج پہ کیوں نہیں گیا؟ کیا اسے حق ہے؟ کیا وہ فقہ جعفریہ کو مانتا ہے؟ اگر وہ فقہ جعفریہ کو مانتا ہے اور یقیناً مانتا ہے، تو مجھے اس سوال کا جواب دے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور فقہ اہل بیت میں ہمارے فقہا نے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو دراصل ترجمہ اور فقہ اہل بیت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے اور کیا حکم دیا ہے کہ جب آپ مستقی ہو جائیں تو پھر کتنے سال بعد آپ کو حج مؤخر کرنے کی اجازت ہے؟ ویسے میرے خیال میں اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں تو اچھی بات ہوگی. اگر اس سال مجھے اللہ نے مستفی کر دیا تو مجھ پر حج کرنے کے لیے کتنی مہلت ہے؟ 5 سال، 10 سال، 2 سال، 3 سال، کتنے سال بعد تک مجھے مہلت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ برے صغیر کے سارے حاجی بوڑھے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے سارے حجاج بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں سے جوان بہت کم اور بوڑھے بہت زیادہ نظر آتے ہیں؟ آخر یہ بڑھاپے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤں؟ جو خوب سننا چاہتا ہے وہ صلوات پڑھے. میں جو گفتگویں کر رہا ہوں واقعی طور پر وہ حسینیت کے عملی تقاضے سے باہر نہیں ہے. میرے موضوع سے یہ گفتگو باہر نہیں ہے اور میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. وہ جس نے کربلا جانے کے لیے حج چھوڑا، وہ حج سے کتنی محبت رکھتے تھے؟ ان کی محبت کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ چلتے تھے حج کے لیے، حج مستحب کے لیے. حج واجب تو ان پر بھی ایک ہی تھا، سواریاں ساتھ ہوتی تھیں، حسنین چلتے پیدل تھے. تو شخص پوچھتا ہے، مولا اگر پیدل چلنا ہے تو سواریاں کیوں؟ اگر سواریاں ساتھ لینا ہے تو پیدل کیوں؟ تو جواب میں یہ فرمایا، سواریاں اس لیے ساتھ ہیں تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں سواری والا بنایا ہے. سواریاں ہوتے ہوئے پیدل کیوں؟ تو امام کا جواب عجیب ہے، فرماتے ہیں جس گھر جا رہا ہوں، جس کے گھر جا رہا ہوں، شرم آتی ہے کہ سوار ہو کے جاؤں. اس چھوٹے سے جملے میں بیت اللہ کی کتنی عظمت پوشیدہ ہے. جب امام، وہ امام جس کا کعبہ طواف کرے، حقیقت میں جو امام کا مقام ہے وہ کعبے سے بلند ہے. ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں امام کا مقام کعبہ سے بلند ہے. کعبہ طواف کرے امام کا تو کعبہ کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو امام فرماتے ہیں شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر سوار ہو کے جاؤں. تو میرے عزیزان نے منگائیے ذرا غور کیجیے برے صغیر پہ، میں بالخصوص برے صغیر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑھاپا اور بوڑھوں کا حج مشہور ہو چکا ہے کہ برے صغیر کے حاجی اکثر بوڑھے مرد جب بوڑھے عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے حج کرنا جب مشکل ہو جاتا ہے تو حج کو روانہ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ تو اس کی بنیاد فقہ جعفریہ نہیں، اس کی بنیاد فقہ حنفیہ ہے. حضرت ابو حنیفہ امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ جس شخص پہ حج واجب ہو جائے، اگر وہ بھی تو استطاعت کے ساتھ حج کو واجب مانتے ہیں، یعنی جو مستطیع ہو جائے اور حج اس پہ واجب ہو جائے، تو کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ جلدی کرے، حج کرے صحیح جب بھی کرے. جب یہ فتویٰ آیا تو لوگوں نے اس سے یہ استفادہ کیا کہ حج کے لیے تو جلدی تو واجب ہے نہیں، لہذا دنیا کے سارے کام پہلے مکمل کر لو، جتنا کچھ تم کر سکتے ہو، بچوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں، کاروبار، لین دین اور دکانداری، سب کچھ کر لو، اور جب کچھ کرنے کے قابل نہ رہو تو آخری فریضہ حج کا ادا کر دو. اس فتوے نے متاثر کیا عوام کو، اور برے صغیر میں اکثر چونکہ احناف ہیں، حنفی تعداد زیادہ ہے، ان لوگوں نے یہی رسم بنائی کہ حج کو انہوں نے مؤخر کیا اور بوڑھے ہونے پر جا کر انہوں نے حج کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کی، یہ رسم بن گئی. اور افسوس سب افسوس کہ فقہ جعفریہ والے بھی بجائے اس کے کہ اپنے فقہا سے حکم شریعت کو حاصل کرتے، رسم احناف پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہی سمجھ لیا ہوا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری محفل میں سارے اس سے آگاہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں، اکثریت کا خیال یہ ہے شادی بیٹی کی بنانے کی پہلی کرو، کاروبار بھی پہلے کرو، مکان بھی پہلے بناؤ، بڑا مقام بھی سارا کام پہلے کر لو، جب ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ تو تب جا کے حج کے لیے نکلو. میرے دوستو یہ کسی اور کا فتویٰ ہے، تیرے امام کا یہ فرمان نہیں ہے. تیرے امام نے تو یہ فرمایا ہے جس سال تجھ پر حج واجب ہو اسی سال کر. تو کیا خیال ہے ہر ایک پر بڑھاپے میں حج واجب ہوتا ہے؟ سارے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس استطاعت آتی ہے، یہ جوانی میں آ جاتی ہے، اور اگر جوانی میں استطاعت اللہ دے دے تو حج اسی سال کرنا چاہیے یا مؤخر کر دینا چاہیے؟ اور امام نے فرمایا کہ اگر کسی پہ حج حجت الاسلام واجب ہو جائے اور وہ مؤخر کرے اور حج کیے بغیر مر جائے، فلیمت یہودی او نصرانیہ، اب مرے تو یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے. کہیں امام علیہ السلام کا فرمان سخت تو نہیں؟ اور اگر سخت ہے تو پھر امام کا فرمان ہے، میرے ذمہ نہ لگایا جائے، اس لیے میں تو امام کے فرمان کا ترجمان ہوں، نہ امام ہوں، نہ مجتہد ہوں، نہ مفتی ہوں، فقط ایک ترجمان مکتب اہل بیت کے طور پر. آپ نے مجھے ممبر پر بٹھایا ہے تو کیا مجھے اپنی اس امانت کو ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو اس پہ راضی ہے وہ باواز بلند صلوات کرے. سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا حجت الاسلام کے فریضے کو ادا کیے بغیر جب اس کے واجب تھا وہ فوت ہو گیا، روز ماشاء اس سے پانچ منٹ کے لیے کہہ دیا جائے یہودیوں میں کھڑا ہو جائے، پھر بات کو بخش دیا جائے. تو کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بخشا نہیں چاہے گا کوئی، جس کے دل میں ولایت آل محمد کے حق میں خلوص موجود ہے بخشش اس کا مقدر ہے اور جنت اس کے لیے لازمت. لیکن میرے دوستو جنت جانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے موت کے بعد سیدھا جنت جانا، ایک ہے موت کے بعد جہنم سے گزر کے جنت جانا. ہمیں کیسے چاہیے؟ جو ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے سلوات پڑھے. لیکن آخر یہ فرمانے امام جعفر صادق ہمیں کہاں ڈالوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جس پہ حج واجب ہو جائے اور وہ مر جائے، پل کے مت یہودی نہ نصرانی، وہ یہودی اور نصرانی ہو کے مرے، تو کچھ تو اس حج کے ترک کا اس کے اوپر عذاب آئے گا نا. کیونکہ ہماری مجالس میں بخشش کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور گرفت کی باتیں کم ہوتی ہیں، مواخذے پہ گفتگو کم ہوتی ہے، جہنم کے عذاب سے کم ڈرایا جاتا ہے، جنت کی بخشش کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے سزا بھی، امید جنت بھی اور خوف جہنم بھی، یہ دونوں ہونا چاہیے، یہ ایک چیز ہونی چاہیے. میرے ساتھ چلیے ذرا، دونوں چیزیں مومن کے دل میں ہونا چاہیے، یہ فقط ایک ہونی چاہیے، دونوں ہونا چاہیے. لیکن دونوں کا آپس میں فرق کتنا ہونا چاہیے؟ اگر امید جنت رکھتا ہے اور خوف جہنم نہیں رکھتا تو مومن نہیں ہے، اگر خوف جہنم رکھتا ہے اور امید جنت نہیں رکھتا تو بھی مومن نہیں. اس لیے کہ جس پہ قنوطیت سوار ہو جائے وہ بھی گناہگار اور گناہ کبیرہ، اور جو امید ہی امید رکھے اور اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ بھی غلط ہے. فرق اتنا ہے کہ ہوتا تو مومن کے دل میں امید والی بات بھی ہے، خوف والی بھی. تو امام کہتے ہیں ہمارا مومن اگر اس کے قلب سے امید اور خوف ان دونوں کو باہم باہر نکالا جا سکے اور ترازو پہ رکھا جا سکے، ایک پردے میں امید رکھی جائے دوسرے پردے میں خوف رکھا جائے، اگر یہ مومن کا دل ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا، دونوں برابر ہوں گے. تو کیا خیال ہے، مجلس میں فقط امید ہی امید بیان ہونی چاہیے، تھوڑا سا خوف بھی بیان ہونا چاہیے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی مجلس ناکام ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ناکام کیا بلا ہوتی ہے اور کامیاب کیا بلا ہوتی ہے. جاؤ اپنے معیاروں اور کٹوتیوں کو درست کرو، وہ مجلس کامیاب ہے جس میں صحیح ذکر خدا و رسول و آل محمد موجود ہو اور ان کے فرامین کو بیان کیا جائے اور ان کے مذہب کو صحیح بیان کیا جائے، وہ کامیاب ہے. عوام نہیں ہے کامیابی کی ضمانت، ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر امام کامیابی کی ضمانت ہے. اور اصل کامیابی کی مہر لگانا اس کا کام ہے جو پردہ غیبت میں موجود ہے. تمام سامعین کو معلوم ہونا چاہیے، جب کبھی کسی مقرر اور خطیب کو آپ یہ جملہ کہتے ہیں آج جی آپ کی مجلس بڑی کامیاب رہی، کبھی کہتے ہیں آج جی آپ نے بہت ڈھیلا پڑھا، تو آپ کے دونوں جملے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ پتھر نہیں. آپ کو بھی سوچنا چاہیے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ہر چیز کا آپ سے سوال ہونا ہے. کسی کی تعریف کرتے ہو اور اس تعریف کے نتیجے میں وہ کہیں مشکل کا شکار ہو جاتا ہے تو مشکل آپ نے پیدا کی ہے. اس لیے اگر کوئی ذکر اہل بیت خالصتا کرتا ہے اور مذہب اہل بیت کو آپ کے سامنے صحیح طور پر بیان کرتا ہے وہ کامیاب ہے. آپ کا کامیاب یا ناکام کہنا اس کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے, لیکن آخر انسان ہے اس سے پتہ ہونا چاہیے. لہذا آپ اگر کہنا چاہتے ہیں تو غلط اور صحیح کی بات کریں, یہ کامیاب و ناکام کوئی بڑا نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو بیان صحیح ہے وہ مجلس کیا ہے, کامیاب ہے. جو مانتا ہے سلوات پڑھتا ہے. من احیا نفسا فکان اللهم صل على من احیا نفسا فکانما احیا الناس جميعا. قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک نفس کو زندہ کر دیا اس نے گویا سارے انسانوں کو زندہ کر دیا. ہم میں سے کون ہے جو کسی مردہ کو زندہ کر سکے؟ کوئی مقرر, کوئی خطیب, کوئی عالم, کوئی مجتہد کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں. مردہ کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے, یا ان ہستیوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے جس کو اس نے اپنا اعجاز عطا فرمایا ہے اور معجزہ دیا ہے, جن کو اپنا ولی بنایا ہے ان کو تو وہ اعجاز دیتا ہے. ہر کس و ناکس کے ہاتھ پر تو کتنا بھی بڑا مجتہد اعظم کیوں نہ ہو وہ مردوں کو تو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے. پھر یا اللہ تو قرآن میں یہ کیا کہہ رہا ہے جس نے کسی کو زندہ کیا؟ یہ تو انسان کے پاس کا روگ ہی نہیں ہے, کیسے کوئی زندہ کرے گا؟ تو معلوم ہوا اس زندہ سے اس مردے کو زندہ کرنا مراد نہیں جس کی روح نکل گئی ہو, اس بے ہدایتوں کو ہدایت کرنا مراد ہے جس کے اندر گمراہی آ گئی ہو. اور اس لیے قرآن کی آیت ہمیں گویا اس امر کی طرف متوجہ کر رہی ہے, جس نے کسی ایک کو ہدایت کر دی, جس نے کسی ایک کو جہنم سے روک کر جنت کا راستہ دکھا دیا, جس نے کسی ایک کو گناہ سے بچا لیا, جس نے کسی ایک کو توبہ پہ آمادہ کر دیا, جس نے کسی ایک کو راہ حق پر لے آنے میں کامیابی حاصل کر لی, اس نے اگر ایک کو بھی ہدایت کی ہے اور ایک کو بھی راہ حق دکھایا ہے تو اس نے فقط ایک کو نہیں دکھایا, اللہ اسے پوری انسانی قوم کی ہدایت کا ثواب عطا فرمائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی میری اس گفتگو سے متاثر ہو کر حج پر آمادہ ہو جائے, میں نے بہت کچھ پا لیا, اس نے بھی پا لیا, میں نے بھی پا لیا, خداوند تعالیٰ بانیان کو بھی عطا فرمائے گا. بابا سے بلند صلوات. اب اگر آپ کو اللہ نے پہلے سے استطاعت عطا فرما رکھی ہے تو, یا اس صلوات کے نتیجے میں جو حج کے لیے ہم نے بار بار پڑھی ہے اس کی وجہ سے تو, اللہ اگلے حج سے پہلے آپ کو اتنا دے دے تو آپ میں سے کون کون ہے جو اگلے سال حج کا وعدہ کرتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ صلوات. میرے خیال میں اب تو محفل مرتضیٰ میں بیٹھ کر آپ کو بہت بڑا وعدہ نبھانا پڑ گیا اور آپ کی گردن میں ایک اچھا خاصا بوجھ میں نے ڈال دیا. اللہ آپ کو اس بوجھ کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے, رزق بھی عطا کرے, استطاعت بھی عطا کرے, صحت بھی عطا کرے, توانائی بھی عطا کرے, نیت بھی دے دے, خلوص بھی دے دے, حج بھی دے دے, جاؤ مسجد الحرام وہاں میرے حق میں دعا کرنا بابا کے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. تمام برادران و خواہران, تمام برادران و خواہران کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ فقط اپنے کاروباروں کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو ان معاملات میں بنیاد نہ بنایا کرو. میں جاؤں گا میرا کاروبار کا کیا ہوگا, میں جاؤں گا میری دکان کا کیا ہوگا, میں جاؤں گا میرے بیٹوں کا کیا ہوگا, میں جاؤں گا میری تعلیم کا کیا ہوگا. نہیں میرے دوستو, ان سب چیزوں کی ضمانت تیرے رب کے دل میں, تو رب کا ہو جا, رب سب تیری مشکلوں کو حل کرے گا, کہ تو مشکل کشاؤں کو ماننے والا ہے اور ان کے توسل سے انشاءاللہ ساری مشکلیں تیری آسان ہو جائیں گی. تو ذرا کر کے تو دیکھ, پھر دیکھ کے تیرا رب تیرے ساتھ کرتا رہے. Oh. کوئی تھوڑا سا بھروسہ تو کر، توکل تو کر. تو یہ نہ سمجھ کے میں ہوں جو تیرے کاروبار کو چلا رہا ہوں، میں ہوں جو اپنے تمام امور کو انجام دے رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جو تیرے سر پہ ہر وقت اپنی رحمت کا سایہ دیے ہوئے ہے. اس پہ بھروسہ کر اور اس کے واجبات کو اور اس کے فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کر. اپنے حساب و کتاب کو درست رکھ اور اس کے بعد جب بھی جس سال بھی حج واجب ہو، کتنی دیر کرنی چاہیے؟
اللہ
گفتگو یہ تمام ہوئی، مسجد الحرام افضل ہے یا غار حرا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے جی؟ غار حرا میں دو رکعت نماز ثواب کا، دو رکعت نماز کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد الحرام میں؟ جی گھبرا رہے ہو تھوڑا سا، گھبراؤ نہیں. رسول اکرم نے جو فرمایا، ہم خدا نے جو فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں نا. اگر وہ فرماتے غار حرا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 500,000 رکعت کے برابر ہے تو ہم مان لیتے. لیکن انہوں نے غار حرا کے بارے میں، غار حرا کی عظمت اپنے مقام پر، غار حرا کے ساتھ عقیدت اپنے مقام پر، وہ درست، لیکن اس کی حیثیت مسجد الحرام جیسی نہیں ہے. میں جو نقطہ آپ کو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ کہ یا اللہ تو جب قرآن مجید کو نازل کرنے لگا ہے تو میرے مالک تو مسجد الحرام میں نازل کر. یہ سب سے افضل مقام ہے، قرآن افضل ہے، مسجد الحرام افضل ہے. یا اللہ نازل ہونا چاہیے قرآن مجید مسجد الحرام میں، لیکن نازل کہاں ہو رہا ہے؟ غار حرا میں. حکمت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی قول کبھی حکمت سے خالی ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فعل کبھی حکمت سے خالی ہوتا ہے. اور وہ تو حکیم مطلق ہے. اور شاید حکمت یہی ہو، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس کے 40 سال کو تم اس کی نبوت سے جدا اور اس کی تمام عظمت سے جدا کرتے ہو، وہ غار حرا کیوں جاتے تھے؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جاتے تھے یا قرآن کے نزول کے بعد جانا شروع ہوئے؟ معلوم ہوا قرآن مجید کے نزول سے پہلے جاتے تھے. علی حیدر کرار کے خطبے آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں صاف ہوتا تھا جب حضرت رسالت مآب غار حرا میں جایا کرتے تھے. میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا لیکن مجھے ساتھ لے جاتے تھے. جب غار حرا کی اس چوٹی پہ چڑھو گے نا، کوہ نور کی، جبل نور کی اس چوٹی پہ چڑھو گے نا، پھر سوچنا وہ 5 سال کا بچہ کیسے چڑھتا ہوگا، وہ 6 سال کا علی کیسے چڑھتا ہوگا. کیونکہ جب یہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت تو علی مولا کی عمر 10 سال کی تھی، اور اس سے پہلے جایا کرتے تھے رسول بھی، اور اس سے پہلے جایا کرتے تھے علی بھی. پس گویا اللہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے توسل سے قرآن کے ماننے والوں کو یہ سبق دینا چاہتا تھا، نہ بھولنا غار حرا میں اس کے جانے کو جس کے قلب پہ میں نے غار حرا میں قرآن نازل کیا ہے، کہ اس کا غار حرا میں آنا میرے بلانے سے تھا. رسول زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی اللہم صل علی محمد. آپ کا غار حرا میں جانا اللہ کی دعوت پر تھا، رب العزت کے پروگرام کے مطابق تھا، جو خالق نے ان کو دیا تھا اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. اس لیے وہ 40 سال سید الانبیاء اپنے رب سے جدا نہ تھے، بلکہ اپنے رب کریم کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق عمل کرتے تھے. پروگرام دینے والا وہ تھا، عمل کرنے والے یہ تھے. وہ کیسے دیتا تھا؟ یہ کیسے؟ وہ رابطہ جو اس ہستی کا اس ہستی کے ساتھ تھا، اگر وہ نبوت نہ تھی تو پھر اور کیا تھا؟ اگر وہ اللہ کی نبوت نہ تھی تو اور کیا تھا؟ پس معلوم ہوا نبی اکرم 40 سال پہلے بھی نبی تھے، البتہ انہیں یہ حکم نہ دیا خالق نے کہ تم توحید کا اعلان کر دو، لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دو، اپنی نبوت کا اعلان کر دو، نہ، ابھی توحید کو بھی چھپائے رکھو، ابھی اپنی نبوت کو بھی چھپائی رکھو، ابھی زبان سے تبلیغ نہ کرو، ابھی کردار سے تبلیغ کرو، ابھی اپنے کردار سے تبلیغ کرو، اور 40 سالہ رسول اکرم کی کردار والی تبلیغ نے وہ زمین بنائی کہ پھر 23 سالہ وہ زبانی تبلیغ اور دیگر ساری محنتیں رسول اکرم کی بار آور ہوئیں۔ لیکن حیران ہوتا ہوں 63 سال کی 63 ایئرز کی اس محنت کے آخر میں اللہ کہہ رہا ہے اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا۔ معلوم ہوتا ہے وہ جھنکنا نہیں چاہتا، وہ اپنے نبی کو کوئی دھمکانا نہیں چاہتا، معاذ اللہ اپنے نبی کی کوئی ہتک نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسا جملہ کیوں استعمال کرتا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنا کوئی خدمت رسالت انجام نہیں دی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، وہ رسول کو نہیں دھمکانا چاہتا، وہ اس پیغام کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس پیغام کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو پیغام ولایت آل محمد اور نظام ولایت کے اعلان کا جو پیغام میں نے تیرے ذمہ لگایا ہے، میرے نبی اس کو پہنچاؤ گے تو گزشتہ رسالت کا کوئی فائدہ پہنچے گا اور وہ بچے گی، ورنہ اگر نظام ولایت کا اعلان نہ ہوا تو نظام دفاع اسلام کا اعلان نہ ہوا، نظام حفاظت دین کا اعلان نہ ہوا، ان ہستیوں کا تعارف کرواؤ اور دین کی باغ ڈور اب ان ہستیوں کے ہاتھ میں دو جنہوں نے تیرے بعد دین کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے آپ کے بعد دین کو ہر مشکل سے بچانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے یوم غدیر عید ہے لیکن مولا علی کے کندھوں پہ بوجھ بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ جی اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور گویا حفاظت اسلام کی ذمہ داری کا بوجھ علی کے کندھوں پہ آیا ہے، تبھی تو رسول دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، تو اس کا دشمن بن جو اس کا دشمن بنے، تو اس کا مددگار بن جو ان کی مدد کرے، اور تو اس کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ دے۔ تو معلوم ہوا یہ نظام دفاع اسلامی ہے جس کو آپ نظام ولایت سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ فقط مولا علی کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ تک کے لیے ہے، اور اس کی ذمہ داری میں امام حسن کا کردار بھی ہے، اور اس کی ذمہ داری میں امام حسین کا کردار بھی ہے، بلکہ حق اور سچ یہ ہے کہ جو امام حسین کا کردار ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بے مثل ہے، اتنا بے مثال ہے کہ بعد ازاں ائمہ خدا نے اس کردار کو دہرانے کی بجائے اس کربلا سے فیض پانے کی کوشش کی ہے، اور اس کربلا کے واقعے کو زندہ رکھ کے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ لیکن اے کربلا کے ماننے والوں، کربلا میں جانے والے کچھ ایسے عظیم بزرگان ہیں کہ اگر وہ کربلا میں تھے تو بھی ان کی شہادت عجیب تھی، اور اگر وہ کربلا میں نہ تھے کوفہ میں تھے تو ان کی شہادت عجیب تھی۔ آؤ تھوڑی سی توجہ کرے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی کردار کی جانب۔ مسلم ابن عقیل کا کردار کوئی معمولی کردار نہیں ہے، اکیلا چلا ہے کوفہ کی جانب، بہت بڑی ذمہ داری لے کے چلا ہے، اتنی عظمت ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی کہ ادھر رسالت مآب حضرت عقیل کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں عقیل مجھے تیرے ساتھ دو وجہ سے محبت ہے، ایک اس لیے کہ میرے چچا ابو تا طالب آپ سے محبت رکھتے تھے اور دوسرے اس لیے کہ تجھے اللہ ایک بیٹا کرے گا جو بیٹا میرے دین پہ قربان ہو جائے گا. عزاداروں یہ اشارہ مسلم کی جانب تھا. اور پھر حضرت جناب امام حسین نے مسلم کو یہ منزل عطا فرمائی کہ فرمایا جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ مجھ حسین کی بیعت کرے گا, اور جو میری بیعت کرے گا وہ رسول کی بیعت کرے گا, اور جو رسول کی بیعت کرے گا وہ اللہ کی بیعت کرے گا. معلوم ہوا مسلم اتنی عظمت والا جوان ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ بیعت کا رکھنا خدا و رسول کی بیعت کے مترادف ہے. لیکن آؤ عزاداروں وہ وقت کتنا سخت تھا جب توہ کے گھر میں ظالموں نے گھیر لیا اور حضرت مسلم پہ حملے شروع کیے. تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. بالآخر مسلم کو گرفتار کر لیا گیا ایسی حالت میں کہ زخمی تھے, زخمی آرام سے نہ ہوئے. تلوار والوں نے تلواریں چلائیں, نیزے والوں نے نیزے مارے, پتھر والوں نے پتھر برسائے, اور بعض روایات کہتی ہے کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے لکڑیوں کو آگ لگا کے مسلم نے عقیل کی طرف بھڑکتی ہوئی آگ کی لکڑیوں کو پھینکتے رہے. رضے کے بڑے ظالمانہ انداز سے اس شیر حسینی کو انہوں نے گرفتار کیا. جب گرفتار کر کے دارالعمارہ کوفہ کے باہر آ بٹھایا, دروازہ بند تھا کوفہ کے, دارالعمارہ کی دیوار کے ساتھ مسلم ٹیک لگا کے بیٹھے, خون بہ رہا تھا, زخموں سے چور تھے. کہتے ہیں فطرت کا تقاضا ہے جس کا خون بہے اس کا دل گھٹتا ہے, جس کا دل گھٹتا ہے اسے پیاس لگتی ہے. حضرت مسلم کو پیاس کی شدت نے تنگ کیا, خون پہ خون بہ رہا تھا, حضرت کو پیاس کی شدت نے تنگ کیا. آنکھ اٹھائی تو سامنے ایک ٹھنڈا کوزا پانی کا پڑا ہوا تھا. کہا کوئی شخص ہے جو مجھے یہ کوزا پانی سے پانی پلائے. ایک شقی ازلی بیٹھا ہوا تھا, اس نے انتہائی ظالمانہ اور سنگ دلی والی زبان کو استعمال کیا اور ایسا جملہ بولا کہ جو حضرت مسلم کے لیے انتہائی سخت تھا. فرمایا اللہ تجھے اس کی سزا دے, تو کتنا سخت ہے, تو کتنا سنگ دل ہے, تجھے شرم نہیں آتی. لیکن عزادارو ایک اور شخص کو رحم آیا, اس نے اپنے غلام کو بھیجا, اس نے پانی کا کوزا بھرا, کاسا لیا, بارگاہ مسلم میں پہنچا, مسلم کے ہاتھ میں پیالہ تھمایا, اس میں پانی ڈالا. لیکن منظر کیا تھا, حضرت مسلم کے لبوں کو تلوار نے کاٹ دیا ہوا تھا, لب زخمی تھے, خون بہ رہا تھا. حضرت مسلم نے جو ہی اس کاسے آپ کو اپنے لبوں کے قریب کیا قبل اس کے پانی پیتے, پانی اس خون سے پورا آلود ہو گیا. لیکن اللہ جانے شریعت الہی کے کتنے پابند تھے, وہ کاسا واپس کر دیا اور فرمایا میں اس خون آلود پانی کو نہیں پی سکتا. اس شخص نے دوبارہ کاسا بھرا اور پھر لے آیا, لیکن وہی صورت حال پیش آئی, خون جو بہ رہا تھا کاسا خون آلود ہوا, واپس بھیج دیا. تیسری مرتبہ وہ پھر بھر کے لایا, لیکن جو ہی لبوں کے قریب کرنا چاہا اب تو معاملہ اور سخت ہو گیا کہ دانت ٹوٹ کر اس پیالے میں گر گئے, خون کا فوارہ مزید ابلا. فرمایا اگر یہ پانی میرے مقصود میں ہوتا تو میں اس پانی کو پی سکتا, مجھے کہنے کی اجازت دو. جو بھی کوئی کربلا کا شہید ہے, جس کا بھی حسینیت سے تعلق ہے, جس کا بھی امام حسین کے مشن میں کوئی حصہ ہے, اللہ جانے اس کے مقدر میں یہ پیاس کیوں رکھ دی گئی ہے, اس کے مقصود میں یہ پیاس کیسے رکھ دی گئی ہے. مسلم کوفہ میں شہید ہوئے لیکن شہادت انہیں بھی پیاس کی ملی, پانی کا کاسا واپس ہو گیا, نہ پی سکے مسلم. لیکن اتنا عرض کرتا ہوں مسلم, بے شک آپ کے مقصود میں پانی پینا نہ تھا, لیکن آپ نے پانی مانگا, آپ تو پانی مل تو گیا, کوئی دینے والا آ تو گیا, میری لاکھوں مرتبہ جان قربان. اے علی اصغر, اے شیر خان, حسین ہاتھوں میں اٹھائے رہے, پانی گئے ڈھونڈ مانگتے رہے, لیکن بجائے پانی کے تیر آیا اور نہر کر کے علی اصغر کو شہید کر گیا. معلوم ہوا ہر ایک کا مقدر عجیب ہے, کوئی مانگتا ہے نہیں ملتا, کوئی مانگتا ہے مل تو جاتا ہے. شہادت تو دونوں کی پیاسی ہے. آؤ علی اصغر کو پوچھا دے, آؤ علی اصغر کی ماں کو پوچھا دے, آؤ اس بچی کو اس بچے کی ماں کو پوچھا دے جو دیکھتی رہی اور بچہ اس کا پیاسا ذبح ہوتا رہا. آج اگر یہ سبیلے لگاتے ہو اور ماتم داروں کو پانی پلاتے ہو, اس لیے نا ماتم داری کریں گے, تھک جائیں گے, باہر آئیں گے, ان کو پیاس لگی ہوئی ہوگی, ان کو پانی پلایا جائے گا. خدا وندہ ان سبیلے لگانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما کہ یہ حسینیت کے متوالے ہیں, اور ہمیں حسینیت کا عاشق قرار دے, اور ہمیں اس قافلے کا فرد بنا کہ جس کو تم نے حسینی قافلہ قرار دیا ہے. ہمیں حسینی ہو کے جینا نصیب فرما, حسینی ہو کے مرنا نصیب فرما, اور حسینیوں میں سے ہو کر محشور ہونا نصیب فرما. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.